خدا سے ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجھک الکریم۔ یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خواران محترم، ہمارے سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم نے اپنے نام سے پڑھنے کا حکم دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اگر ہم ری کیپ کریں تو پہلی مجلس میں ان آیتوں پر ہم نے کافی وقت صرف کیا، اور پھر کل گزشتہ شب کی جو مجلس تھی اس میں ہم نے سورہ اعراف کی ایک اور آیت تھی کہ جس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو آپ کے رب کی اندیت کی منزل پر ہیں وہ اپنی عبادت پر کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہوتے، وہ اپنی عبادت کے باوجود منکسر المزاج ہوتے ہیں، خاکسار ہوتے ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنی عبادت پر کبھی تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ مسلسل اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدوں کے تحفے پیش کر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کا یہ جملہ ہے کہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی کفا بی اذن ان اکون لکا عبدن، کہ اے میرے خدا میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ یعنی واقعاً بہت خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا، کہ اے میرے خدا کفا بی اذن، کہ میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ دیکھیے، عبدیت کا مطلب ہے جھکنا، عبدیت کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، عبدیت کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا۔ تو جس کے سامنے انسان سر تسلیم خم کر رہا ہے تو اظہار ذلت ہے، مگر اظہار ذلت کے باوجود مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ بندے کے سامنے جھکے تو ذلت ہے، بندہ معبود کے سامنے جھکے تو عزت ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھیں گے کہ خود نہج البلاغہ میں مولا کا یہ جملہ ہے۔ بیٹا، یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ بھائی ظاہر ہے کہ یہ بچے مجلسوں میں آئیں گے تو اسی کے ساتھ وہ انٹروڈیوس ہوں گے، تعارف ہوگا ان کا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر بس تھوڑا سا معاملات کنٹرول میں رہیں، ورنہ آپ کا وجود یہاں پر مجلس کے لیے زینت ہے۔ کبھی بھی ہماری بات کو دل پر مت لیجیے گا، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو مولا کا یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ لا تکن عبد غیرک، کہ اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن، اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن، فقط جعلک اللہ حرا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے حر اور آزاد پیدا کیا. تو مولا فرما رہے ہیں کہ بندے کا بندہ بنے گا تو یقیناً وہ ذلیل بھی ہوگا اور اپنی عزت کا سودا کرے گا، لیکن بندہ اگر معبود کے سامنے جھکے گا تو جتنا جھکتا چلا جائے گا اتنا وہ ابھرتا چلا جائے گا. اسی لیے اب واپس مناجات کے اس جملے پر غور کیجئے کہ الہی کفا بعزن، اے میرے خدا میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ ان اکونا لکا عبدن، کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. وکفا بفخرن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پالنے والا ہے. انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. فجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا. مفاتی میں بھی کہ یہ دعا کے جملے مل جائیں گے کہ امیر المومنین اس طرح سے اپنے پروردگار کو مخاطب کرتے ہیں. اب یہاں میں آپ کے خدمت میں ایک صاحب علم کا تبصرہ نقل کروں. یہ جناب آیت اللہ تقدیری اہل اللہ مقامہ، حوضہ علمیہ نجف آپ سب جانتے ہیں، حوضہ علمیہ قم اس سے بھی آپ واقف ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ تو دو بڑے مرکز ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ہمارے حوضات علمیہ تو ہیں، بعض شہر ہیں جو چھوٹے ہیں مگر اس کے باوجود حوضہ علمیہ کے عنوان سے ان کا تعارف ہے. اب مشہد خود بہت بڑا شہر ہے، قم سے بڑا شہر ہے، مگر وہاں پر بھی ایک حوضہ علمیہ ہے. وہ حوضہ علمیہ حوضے کے اعتبار سے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا قم، یعنی قم کا تذکرہ نجف کے ساتھ ساتھ آئے گا اور تاریخ بھی اس کی بہت پرانی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال مشہد اس کا بھی ایک حوضہ علمیہ. اسی طرح سے ایک چھوٹا ایک شہر ہے جس کا نام ہے خنسار، آپ کے شہر کراچی کے اندر. بہت سے علماء تعلیم کا آغاز، دینی تعلیم کا آغاز انقلاب اسلامی کے بعد خنسار میں کیا، پھر اس کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے قم تشریف لائے. تو بہت سے علماء جیسے آغا شبیر میسمی صاحب ہیں، ان کا بھی بیک گراؤنڈ خنسار کا ہے. اسی طریقے سے مولانا سلمان نقوی صاحب ہیں، ان کا بھی بیک گراؤنڈ خنسار کا ہے. مولانا روحانی صاحب جو خود ہمارے استاد ہیں، ان کا بھی بیک گراؤنڈ خنسار کا ہے. جناب مولانا صالحی صاحب، ان کا بھی بیک گراؤنڈ اور پس منظر خنسار کا ہے. تو خنسار کے بہت سے علماء ہیں کہ جو وہاں پر تربیت یافتہ تھے، پھر اس کے بعد قم تشریف لائے. وہاں پر ایک بزرگ شخصیت تھی جن کا نام تھا آیت اللہ تقدیری. یہ جناب آیت اللہ تقدیری، ان کے بعد شاگردوں نے یہ تبصرہ ان کا نقل کیا کہ امیر المومنین کا یہ جملہ، یہ دعا جو ہے کہ انت کما احب فجعلنی کما توحب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میری تو مجال نہیں ہے کہ میں مولا کی اتباع میں بھی یہ جملہ کہہ سکوں. جملہ تو علی ہی کہہ سکتے ہیں، یہ علی ہی کی زبان پر سچتا ہے کہ مولا یہ کہیں، کہ یعنی علی کی نگاہ میں خدا کے لیے ایک معیار ہے کہ جس پر خدا پورا اترے تو علی یہ جملہ کہیں کہ انت کما احب، کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ مولا کی اتباع میں بھی جب میں کہتا ہوں تو یوں کہتا ہوں کہ انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، میری اوقات کیا ہے. بل فو کما احب، بل فو کما احب، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جو میں چاہ سکتا تھا، مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا. اور اب یہاں پر ایک تبصرہ جناب علامہ سید علی نقی صاحب کا بھی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولا نے خدا کو مخاطب کر کے کہا، ہم مولا کو مخاطب کر کے کہے. مولا نے خدا کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، ہم مولا کو مخاطب کر کے کیوں نہ یہی جملہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا ماننے والا چاہ سکتا تھا، آپ ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو اتنا طے ہے کہ اگر ہم مولا سے یہ کہیں کہ ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں، تو یہ طے ہے کہ مولا اپنے ماننے والے کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتے. صاحب علم دیکھنا چاہتے، مولا اپنے چاہنے والے کو بخیل نہیں دیکھنا چاہتے، مولا اپنے چاہنے والے کو صاحب علم دیکھنا چاہتے ہیں، سخی دیکھنا چاہتے ہیں، مولا اپنے چاہنے والے کو بد اخلاق نہیں دیکھنا چاہتے، مولا اپنے چاہنے والے کو خوش اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، مولا اپنے چاہنے والے کو حاسد نہیں دیکھنا چاہتے کہ ایک دوسرے سے حسد کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی ترقی پر جھلنے والے بنے، بلکہ مولا اپنے چاہنے والوں کو ایک دوسرے کی ترقی کو اپنی ترقی کے طور پر دیکھنے والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو واپس اس آیت کی طرف جائیے کہ ان الذین عند ربک، کہ یقیناً وہ کہ جو آپ کے رب کی اندیت کی منظر پر ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، ہی وہ اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ وہ مسلسل تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں، ولہو یسجدون اور مسلسل وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، تحفہ سجدہ وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت اور پھر اس آیت کے ذیل میں یہ بحث کہ کچھ شخصیتیں ہیں اور ان شخصیات میں سر فہرست ہیں اہل بیت، کہ جن کو ہم دعائے توسل میں کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، اور پھر اس کے بعد کہ ان آل محمد میں سیدہ کا یہ وصف نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب چھٹے امام کی یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ صدوق نے امالی میں بھی لکھا، اویو نے اخبار رضا کے اندر بھی لکھا اور بعض کتابوں کے اندر لکھا، اور وہ کیا ہے کہ لفاطمہ تس اتو اسماء عند اللہ، کہ یہ بی بی وہ ہے کہ جس کے 9 نام ہیں جو اندیت کی منزل پر، تو جس کے نام اندیت کی منزل پر ہوں وہ خود بی بی کس منزل پر ہوں گی، یہ کل کے گفتگو سے ہم متصل ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ان ناموں میں سے میں نے گزارش کی تھی کہ نام بہت ہیں شہزادی کے، ان ناموں میں سے 9 کا یہ وصف بیان کیا گیا، اور ناموں میں سے ایک نام تھا فاطمہ، کہ جس کا کل کچھ ذکر ہوا اور اس کے حوالے سے کچھ تشریحات گزارش کی گئیں۔ اب اس کے بعد آئیے دوسرا نام سیدہ، اس پر بھی کچھ نہ کچھ بات ہوئی۔ ایک اور نام جناب سیدہ کا، یہ نام بھی ذرا سن لیجئے، اور یہ نام ہے شہزادی کا محدثہ، یہ وہ نام ہے محدثہ جو ہمارے یہاں بھی ابھی اتنا معروف نہیں ہوا، یعنی بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں محدثہ، لیکن یہ نام بھی شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام۔ اب محدثہ کا مطلب کیا ہے، اور ذرا دیکھیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کیا کیا اعتراضات ہوئے۔ محدثہ کا مطلب ہے کہ جس سے گفتگو کی گئی، تو عام طور پر گفتگو کے لیے تو تکلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ایک لفظ ہے، متکلم بات کرنے والا، تکلم بات کرنا، کلام کچھ کہنا، تو یہاں پر یہ محدثہ حدیث اس کے لیے بھی جو ایک مطلب ہے وہ یہی ہے کہ بات، تو محدثہ کہ جس سے گفتگو کی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہے اس سے کوئی نہ کوئی گفتگو تو کرتا ہے، تو شہزادی کا کیا امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے بی بی کو محدثہ کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر عام گفتگو مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر گفتگو ایسی گفتگو ہے کہ جس میں ایک طرف سیدہ ہیں دوسری طرف ملائکہ ہیں، گفتگو کہ جس کی وجہ سے بی بی کو محدثہ کہا گیا۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ جیسے ہی کہا گیا کہ جناب سیدہ سے فرشتے گفتگو کرتے تھے، تو بعض افراد نے اعتراض کر دیا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ بھی، رسولوں سے اللہ کے علاوہ بھی کیا کسی سے فرشتے بات کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا یہ وصف تو نبیوں سے خاص ہے کہ نبیوں سے؟ دیکھیے ایک ہے وحی تشریعی، اس کی ہم بات نہیں کر رہے جو نبیوں سے خاص ہے، لیکن یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ نبی کے علاوہ کسی اور پر فرشتہ نازل نہیں ہو سکتا؟ یہ قاعدہ کہاں سے آیا؟ اور اگر یہ قاعدہ ہے تو پھر قرآن مجید کے اندر اگر انسان پڑھے تو پروردگار عالم نے جناب مریم کا تذکرہ کیا ہے، اور جب جناب مریم کا تذکرہ کیا ہے تو ان سے فرشتوں نے گفتگو کی ہے، جناب جبرائیل نے آ کے، خود قرآن مجید کے اندر کہ جناب جبرائیل تشریف لائے اور ان سے خطاب کیا اور گفتگو کی اور یہ کہا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پروردگار عالم آپ عطا کرے گا، جس پر جناب مریم سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، کہ جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری گفتگو کس کی ہے؟ کہا ایک طرف جناب مریم ہیں دوسری طرف فرشتہ ہے، تو کیا جناب مریم نبی تھیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی تو نہیں تھیں، رسول تو نہیں تھیں، تو نبی اور رسول نہ ہوتے ہوئے اگر مریم سے فرشتے گفتگو کر سکتے ہیں تو فخر مریم سے کیوں گفتگو نہیں کر سکتے؟ اگر جناب مریم سے گفتگو ہو سکتی ہے تو فخر مریم سے گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب ذرا اسی کو دوسرے انداز سے سنیے، بعض نے کہا کہ جناب بہرحال یہ تو ہم نہیں مان سکتے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہو کہ فرشتے ان سے گفتگو کرے گا، یہاں پر تو ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ سے یہ بات کے قائل ہیں۔ تو آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، قطعاً اس بات کے قائل نہیں۔ کہا آپ اس بات کے قائل نہیں کہ فرشتوں نے جناب سیدہ سے گفتگو کی؟ کہا اس کے تو ہم قائل ہیں، اس کے تو ہم قائل ہیں کہ جناب سیدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اعتراض کرنے والے نے کہا کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت تو ہم مان ہی نہیں سکتے بی بی کی کہ فرشتے ان سے گفتگو کرتے تھے۔ کہا اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا قول یہ ہے کہ اسے ہم جناب سیدہ کی فضیلت سمجھتے ہیں تو یقیناً آپ خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی، میں نے کہا وہ تو اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی۔ کہ پھر وہ دوسرا جملہ، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب سیدہ کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے ان سے گفتگو کی، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ قائل کلام ہونا اور بات ہے، قائل فضیلت ہونا اور بات ہے۔ ہم اس کہ فرشتوں نے بی بی سے گفتگو کی، مگر فرشتوں کا بی بی سے گفتگو کرنا یہ بی بی کی فضیلت نہیں ہے، فرشتوں کی فضیلت ہے کہ جناب سیدہ سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یعنی اگر آپ نے غور فرمایا کہ فضیلت کس کی ہے تو انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ جناب خاتون جنت کی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت ہے ملائکہ کی کہ انہیں شرف کلام حاصل ہو رہا ہے، گفتگو کا موقع مل رہا ہے خاتون جنت سے۔ اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مصحف فاطمہ کی جو پوری بحث ہے وہ یہاں پر حل ہو جاتی ہے۔ یہ مصحف فاطمہ، مصحف کا مطلب کتاب، مصحف فاطمہ یعنی جناب خاتون جنت کی کتاب۔ دیکھیے بہت سی چیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آل محمد کا ہیریٹیج، آل محمد کی علمی میراث، اس میں سے بہت کچھ ہے جو لوگوں تک، مثال کے طور پر صحیفہ کاملہ۔ اب صحیفہ کاملہ ظاہر ہے کہ دعائیہ مجموعہ ہے اور بڑا اعلیٰ مجموعہ ہے، کوئی شک نہیں، اور اس کے پہنچانے میں چوتھے امام نے خود بہت اہتمام کیا، باقاعدہ اس کو مدون کروایا، تحریر کروایا اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہیریٹیج ہے جو لوگوں تک بھی بالآخر پہنچ گیا۔ نہج البلاغہ ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے خطبات، مکتوبات، کلمات، لیکن یہ ہے کہ سید رضی کی محنت کے بعد، آل اللہ مقامہ سید رضی، آپ جانتے ہیں سید مرتضی علم الہدا کے چھوٹے بھائی، تو یہ سید رضی اور یہ دونوں شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو جناب سید رضی نے کمپائل کیا، ترتیب دیا، اور جس کے نتیجے میں اتنی شاہکار کتاب ہمارے سامنے آ گئی، نہج البلاغہ۔ یہ وہ علمی ہیریٹیج اور میراث ہے کہ جو لوگوں تک پہنچی۔ کیا سب کچھ پہنچا؟ جواب جی نہیں، سب کچھ تو نہیں پہنچا۔ جو نہیں پہنچا اس میں سے ایک ہے مصحف، مصحف فاطمہ اس میں سے ایک۔ تو کیا مصحف فاطمہ جناب سیدہ کی تصنیف ہے؟ جناب سیدہ سے ملائکہ کی گفتگو کے حالات کو، احوال کو، ملاحظات کو، منٹس کو آج کی اصطلاح میں، وہاں پر محفوظ کیا، اور محفوظ کرنے والے تھے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کا قرآن سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے، قرآن اپنی جگہ پر ایک مستقل کتاب ہے، مگر یہ مستقبل کے بہت سے حالات ہیں کہ جناب سیدہ کی دلجوئی کے لیے جو پروردگار عالم نے فرشتوں کو بھیجا، تو ان کی اس گفتگو کے ایک حصے کو امیر المومنین نے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ آل محمد کی میراث خاص کہ جس کا لوگوں سے کوئی ربط اور تعلق نہیں۔ بعد میں معصومین میں سے کبھی کوئی سوال کیا جاتا تو وہ مصحف فاطمہ کی اہمیت کو بیان انداز سے بھی کبھی کبھی جواب دیتے تھے کہ مصحف فاطمہ میں یہ لکھا ہوا، تو مقصود یہ ہوتا تھا کہ جناب سیدہ کے اس مصحف کو ریفر کیا جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بہرحال اس وقت کہاں پر ہے وہ, کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ میراث میراث خاص ہے آل محمد کی, مگر اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ فرشتوں کا نزول, جناب سیدہ سے گفتگو. فضیلت کس کی ہے؟ کہ فضیلت فرشتوں کی, فضیلت ملائکہ کی. تو اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ بھی جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب تک ہم نے بات کی لفظ فاطمہ پر کل, لفظ سیدہ پر کل, آج اس وقت ہم نے بات کی لفظ محدثہ پر کہ جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ. اور اب آئیے ایک اور نام جو شہزادی کا ہے اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں. یہ نام مبارکہ, یہ بھی جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ مبارکہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جتنے سامعین یہاں پر موجود ہیں میں مطمئن ہوں کہ وہ اس کے مفہوم سے آشنا ہے. ممکن ہے کہ دقیق مطلب اس کا روشن نہ ہو بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, بزرگان کے لیے, تو وہ بھی واضح ہوگا. لیکن یہ بہرحال یہ لفظ برکت ایسا نہیں ہے جس سے مبارک نکلا ہے, مبارکہ نکلا ہے, کہ جو ایک اجنبی لفظ ہو. کہ ہم یہ کہ محدثہ نسبتاً اجنبی لفظ ہے یا اس کی تشریح کی زیادہ ضرورت, مگر اگر آپ غور فرمائیے کہ مبارکہ کا برکت سے نکلا ہے, کسی کو بھی آپ پوچھ لیجئے وہ کہے گا برکت سے نکلا ہے. تو برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو برکت کا اتنا مفہوم تو سب کے ذہن میں موجود ہے کہ بھائی کوئی فیض ہے جو جاری ہے, ایک فیض ہے کہ جو جاری ہے. اب فیض ہے اور جاری ہے, یہ لفظ عام طور پر ہمارے یہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. آنے والے تھے پانچ, کھانا تھا 15 کلو, اور وہ 15 کلو کھانا پانچ افراد کو پورا ہو گیا, تو آپ کہیں گے کہ اس کھانے میں بڑی برکت ہوئی؟ آپ کہیں گے جناب اگر پانچ افراد کے لیے 15 کلو آپ نے بنوایا ہے کھانا, تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کو تو پورا ہو ہی جائے گا, تو اس میں اور کیا حیرانی کی کیا بات. تو حیرانی کب ہوتی؟ حیرانی اس وقت ہوتی کہ آپ نے کھانا بنایا ہوتا 1 کلو اور وہ 1 کلو بریانی 5 افراد کو پوری ہو گئی, انہوں نے کھا لیا. کھانا بدمزہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ اتنا مزہ ہی نہیں آیا کہ ان کے لیے کھانے کی نوبت آتی, انہوں نے خود ہی ہاتھ کھینچ لیا. کہا نہیں نہیں کھانا بھی بہت مزیدار تھا, 1 کلو ہی تھا, مگر 5, 7, 8, 10 افراد تھے, اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ مختصر ہونے کے باوجود یہ کھانا ان سب کو پورا پڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت کا جب مطلب بیان کیا جاتا ہے عرف میں, تو یہ اس وقت لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو بظاہر چیز تھی وہ مختصر تھی, شارٹ تھی, لیکن یہ کہ تاثیر اس کی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بڑی تعداد کو اس نے فیض پہنچا دیا, تب یہ لفظ برکت استعمال ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. اچھا, اب آپ ذرا غور فرمائیے, اس کی مثالیں تو بہت سی ہیں. کھانے کی ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی, بھائی دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا تھا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں یہی تو ہوا تھا, پیغمبر اکرم کی طرف سے مولا کائنات نے دعوت دی, کھانا مختصر اور سب کو پورا ہو گیا. ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن, پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو موقع ملا تو پیغمبر اکرم نے کلام کیا اور اپنا پیغام سنایا. تو اب آپ دیکھیے کہ کھانے یہ لفظ عام طور پر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. اچھا, اب اور دیکھیے, ایک جملہ کہا جاتا ہے بھائی ماں کے دودھ میں بڑی برکت, بڑا مفید, بڑا مؤثر یہ غذا جو پروردگار عالم نے ایک نیچرل غذا رکھی ہے, بڑی مفید ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ کہ بھائی بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے تو وہ بہت زیادہ مفید ہے, اس میں بڑی برکت ہے. اب برکت ہے جی ہاں. کہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور کیجئے کہ وہ دودھ تو فنا ہو گیا, جب پلا دیا تو بچے نے پی لیا, جب بچے نے پی لیا تو اب تو وہ دودھ بھی نہیں ہے, اب وہ دودھ تو ختم ہو گیا, وہ دودھ تو فنا ہو گیا, وہ تو ایبزارب ہو گیا. مگر ایبزارب ہونے کے باوجود, فنا ہونے کے باوجود, ختم ہو جانے کے باوجود, جب تک بچہ زندہ ہے تب تک اس دودھ کا اثر اس کے وجود میں رہے گا. تو اب ہم کو برکت کا ایک اور مطلب سمجھ میں آیا کہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا وجود ہو کہ جس میں اتنی برکت ہو کہ وہ فنا ہو جائے پھر بھی فیض جائے. آپ نے غور فرمایا کہ برکت کا ایک مطلب کہ وہ خود فنا ہو جائے مگر اس کے باوجود اس کا اثر باقی رہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات, وہ شہید تو چلا گیا, وہ زندہ ہے, وہ اپنی زندگی کے ساتھ, وہ اپنی جگہ پر, مگر ہم سے کیا ربط اور تعلق ہے؟ تو آپ کا نعرہ یہی ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یعنی وہ قوم کو زندگی دے کر خود چلا گیا اپنی منزل کی جانب، مگر اس کے وجود کی وجہ سے، اس کی شہادت کی وجہ سے قوم میں حیات آ گئی، زندگی آ گئی۔ تو اب آپ نے غور فرمایا کہ شہید کی شہادت بھی بابرکت ہے، اس کے اندر بھی برکت ہے کہ بظاہر وہ چلا گیا مگر اس کا فیض جاری ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ برکت کا تو مطلب یہ ہوا مختصر ہو مگر اس کا اثر ہو زیادہ، اور اسی طریقے سے ممکن ہے کہ وہ چلا جائے، وہ وجود بھی نہ رہے مگر اس کا فیض جاری رہے۔ اگر یہ دو باتیں واضح ہوئی برادران عزیز، من میں عرض کروں کہ بی بی کا نام ہے مبارکہ، بی بی کا نام ہے مبارکہ۔ اچھا، مبارک ہونے کا ایک مطلب تو یہی ہے فیض جاری ہے، تو یقیناً جاری ہے۔ آج تک شہزادی چاہے اس دنیا میں نہ رہیں، ظاہری اعتبار سے چاہے اس دنیا میں نہ رہیں، مگر فیض تو جاری ہے، فیض تو جاری ہے۔ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو فیض تو جاری ہے، تو بابرکت تو ہے جناب خاتون جنت کا وجود۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک اور رخ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس پر غور کیجیے گا کہ بھائی پروردگار عالم نے نعمتیں تو بہت دی۔ دیکھیے، اب تو یہ بحث اس اثر کے اوپر ہے نا کہ اثر کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اسی کو تو ہم کو دیکھنا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ نے نعمتیں دی، تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں پروردگار عالم نے ناز کیا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو یہ آیت، آپ ان تعدو نعمت اللہ ہے لا تحصوها، کہ بھائی اگر تم، ان کا مطلب ہے اگر، تعدو عدد سے نکلا ہے، عدد کا مطلب ہے شمار کرنا، آپ کہتے ہیں نا کتنا عدد ہے، کتنے عدد، ان تعدو اگر تم شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ ہے اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو تم شمار نہیں کر سکتے، ان تعدو نعمت اللہ ہے لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کوانٹیفائی کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، اس کی فہرست بنانا چاہو، تھک جاؤ گے، لا تحصوها تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، نعمتیں کتنی ہیں؟ وجود نعمت، آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، ماں باپ نعمت، لباس نعمت، ہر آتی ہوئی سانس نعمت، جاتی ہوئی سانس نعمت۔ پروردگار عالم نے اتنی نعمتوں میں ہم کو رکھا ہوا ہے، بلین ہیں جو پروردگار نے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو کہاں ان نعمتوں کو یاد کر سکتے ہیں، کہاں ان کو شمار کر سکتے ہیں؟ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو احساس ہوگا کس طریقے سے امام نے نعمتوں کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے، اور خدا کہتا ہے کہ ان تعدو نعمت اللہ ہے لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ واضح ہوئی بات؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے وہ قلیل ہے یا کثیر؟ بڑا منطقی سوال کیا ہے میں نے آپ کے سامنے کہ بھائی جس کو آپ گن ہی نہیں سکتے وہ کم ہے یا زیادہ؟ یہی ہونا چاہیے کہ جناب وہ کم تو نہیں ہے، وہ تو زیادہ ہے، یہی منطقی جواب ہے۔ جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے، دیکھیے اگر گن لیں نا تو ہم یہ کہیں گے پانچ، اس کے مقابلے میں 500، تو یہ ریلیٹو ٹرم ہو گئی، پانچ کے مقابلے میں 500 زیادہ ہے، 500 کے مقابلے میں 5 کم ہے، 5000 وہ 500 سے بھی زیادہ ہے، 500000 وہ 5000 سے بھی زیادہ ہے، 5 کروڑ وہ 500000 سے بھی زیادہ ہے، 5 ارب وہ 5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے غور فرمایا، ترتیب تو یہ ہے، اسے کہ یہ تو ریلیٹو ٹرم ہے نا، کہ جب آپ تقابل کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو میں نے گنا اور اس کو بھی گنا، تو جب گن کر دیکھا تو یہ زیادہ ہے یہ کم ہے، مگر جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے وہ کم ہوگا یا زیادہ؟ وہ تو زیادہ ہوگا، وہ قلیل ہوگا یا کثیر؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کثیر ہے، قلیل تو نہیں ہے، مگر میں کیا کروں کہ جس کے بارے میں ہم سب کا اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ وہ کثیر ہے۔ اب ذرا سنیے، یہاں پروردگار کہتا ہے کہ تم گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، مالک بالکل ایسا ہی، اور پھر ہم نے کہا کہ مالک جس کو ہم گن نہیں سکتے وہ کثیر ہے، مگر آپ خدا سے پوچھیے خدا کیا کہتا ہے، سنیے۔ پروردگار کہتا ہے، قل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل
جو دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی متاع، یہ سامان حیات، سامان لذت، یہ جو تمہارے پاس ہے جس کو تم گن نہیں سکتے، جو تم کو کثیر لگ رہا ہے، اس کثیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے حبیب، ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں کثیر نہیں ہیں، قلیل ہیں. تم اپنے رخ سے دیکھتے ہو تو تمہیں کثیر لگتی ہیں، ہم سے پوچھو قلیل ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو خدا کی نظر میں قلیل ہے وہ ہماری نظر میں کثیر ہے، وہ کتنا کثیر ہوگا جس کو بندے کثیر نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر. آپ نے غور فرمایا، بندے نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے کہ انا آتینا کل کوثر. اے حبیب، ہم نے آپ کو کم نہیں دیا، ہم نے آپ کو کم نہیں دیا. فوال کا وزن ہے کوثر، مبالغے کے لیے آتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ دیا، بہت کثرت کے ساتھ دیا. کہ ایک وجود ہے فاطمہ، اور پروردگار کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر. اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے. اچھا، یہ فصل لے رب کا ونہر ان نشان کا ابتر، وہ آپ کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بلا نشان، بلا عقب، بلا نسل. ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ کا دشمن بلا نشان، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ کا دشمن بلا عقب، آپ کا دشمن بلا نسل، اور آپ کی نسل کا زہرا سے چلے گی. وہ کون ہے؟ کا کوثر. ہم کہہ رہے ہیں کوثر، ہم کہہ رہے ہیں کوثر، بند کہہ رہے ہیں کوثر. بندے کثیر کہیں تو ہم قلیل کہہ دیتے ہیں، مگر ہم کہہ رہے ہیں کوثر، کہ یہ کوثر ہے. اب اس کوثر کا نتیجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے، زندگی کتنی ہے؟ زندگی کتنی ہے؟ 18 برس. اب میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، 18 برس ہمارے یہاں روایت ہے، برادران کے نزدیک 28 برس، مگر 18 یا 28، انصاف سے مجھے بتائیے، بادی نظر میں، سطحی نظر سے، فوری طور پر اگر کہا جائے کسی کی زندگی 18 سال، تو آپ کو کم لگتی ہے یا زیادہ؟ انصاف سے بتائیے، 18 برس زندگی کم ہے یا زیادہ؟ کم ہے. 28 برس کم ہے یا زیادہ؟ یہ ایوریج ایج تو نہ ہوئی، اوسط جو زندگی کسی کی ہوتی ہے اس سے تو بہت کم ہے. تو زندگی ہے کم، اور اثر کتنا ہے؟ کا کوثر، مبارک اسی کو کہتے ہیں جو بظاہر کم ہو اور اس کا اثر بہت زیادہ ہو، اسی کو مبارکہ کا. آپ نے غور فرمایا، جو بظاہر کم ہو مگر کم ہونے کے باوجود اس کا اثر کتنا زیادہ ہو. پروردگار کہے کہ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ ہے برکت کا مفہوم. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ برکت کے مقابلے پر کون ہے؟ برکت کے مقابلے پر ہے نحوست. برکت برکت کے مقابلے پر نحوست. مبارکہ مبارک، مبارک اور مبارکہ کے مقابلے پر جو آئے وہ منحوس ہے. یعنی عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے کہ ایک طرف ہے برکت، اور ایک طرف ہے وہ کہ جو اس کے مقابلے پر آ جائے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی مبارکہ کے مقابلے پر آ جائے تو وہ مبارکہ، پھر وہ مبارکہ کے مقابلے پر منحوس ہی شمار کیا جائے. یہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ یہ کیا عجیب بات ہے، یہ کیا عجیب بات ہے. اچھا، ذرا سا اس پر رکیے کہ یہ پروردگار عالم نے کہا انا آتینا کل کوثر. اب ذرا سا اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور یہ بھی آپ کے حافظے میں موجود ہے، فقط بیدار کرنا چاہتا ہوں. انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. قرآن کو ہم نے نازل کیا، سورہ قدر بہت مشہور سورہ قرآن مجید کا، آپ سب جانتے ہیں. انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر. سورہ دخان، انا انزلنا ہو فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. آپ نے غور فرمایا، وہی لفظ مبارکہ، انا انزلنا لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وہاں کہا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلت المبارکہ میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ لیلت القدر ایکولز ٹو لیلت المبارکہ. یہ رات جو قدر والی ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے، مبارکہ ہے. اب آپ ذرا سنیے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بھائی تم نے سنا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلت القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم. اچھا ہمیں کیا معلوم، یہ کیوں کہا پروردگار نے؟ اس لیے کہ ظاہراً اگر دیکھیں بظاہر تو کیا نظر آتا ہے کہ جس طرح سے اور راتیں ہوتی، رات کس کو کہتے ہیں، سورج طلوع ہوا، سورج غروب ہوا، جب سورج غروب ہو گیا تو پھر اندھیرا چھا گیا، یہ شب شروع ہو گئی، رات شروع ہو گئی، تو چند رات ختم ہو جائے گی. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اور راتوں کے اندر تاریکی ہوتی ہے تو شب قدر میں تاریکی نہیں ہوتی، باقی راتوں میں اندھیرا ہوتا ہے تو کیا شب قدر میں اندھیرا نہیں ہوتا، باقی راتوں میں تارے ہوتے ہیں تو کیا شب قدر میں ستارے نہیں ہوتے، باقی راتوں میں مثلا چاند نظر آتا ہے تو کیا شب قدر میں چاند نظر نہیں آتا، یقیناً نظر آتا ہے. تو باقی راتوں میں بھی اندھیرا ہے، باقی راتوں میں بھی سورج دکھائی نہیں دیتا، باقی راتوں میں بھی ستارے ہیں، باقی راتوں میں بھی چاند ہے، اور ویسا ہی معاملہ اس شب میں بھی ہے. اس شب کے اندر بھی اندھیرا ہے، اس شب کے اندر بھی سورج نظر نہیں آتا، اس شب میں بھی ستارے ہیں، اس شب کے اندر بھی چاند ہے، فرق کیا ہے؟ آپ نے غور فرمایا، یعنی اگر سطحی نظر سے دیکھا جائے تو دیکھنے والا یہ دیکھنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کوئی فرق سمجھ میں نہیں آیا. تو پروردگار فرماتا ہے کہ وما ادراکا ما لیلت القدر، تمہیں کیا معرفت ہو سکتی ہے کہ شب قدر کیا ہے، کیا ہے. اب ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ معاملہ تو غیب کا ہے، ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ لیلت القدر خیرون من الف شہر، کہ یہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ارے ہزار مہینوں سے یہ ایک رات بہتر ہے، یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو کیسے ہزار مہینوں سے بہتر ہے؟ کا مسئلہ تمہارا یہی ہے کہ تم عدد پہ رک جاتے ہو، تم صرف اور صرف کوانٹیٹی کو دیکھتے ہو، تم کوالٹی کو نہیں دیکھتے. اور جب عدد کو دیکھتے ہو تو نہ اس رات کا ہزار مہینوں سے بہتر ہونا تم کو سمجھ میں آتا ہے، نہ ایک ضربت کا سکلین سے افضل ہونا سمجھ میں آتا، نہ تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے، نہ تمہیں وہ سمجھ. ضربت بھی ایک ہے اور جن و انس کی عبادت سے افضل ہے وہ ایک ضربت، اور یہ ایک شب، اور یہ ایک شب افضل ہے کس سے؟ چار شبوں سے، بارہ شبوں سے، ایک ہفتے سے، دو ہفتے سے؟ نہیں، یہ شبوں سے بہتر، یہ ہفتوں سے بہتر، یہ مہینوں سے بہتر، بارہ مہینے مل جائے تو ایک سال، یہ سالوں سے بہتر. بس اتنا سمجھ لو، ہزار مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. غور فرمایا آپ نے، ہزار مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک جملہ اور عرض کروں آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کر، کہ اگر باقی راتوں میں سے کوئی ایک رات اٹھ کر کھڑی ہو جائے باقی راتوں میں سے، اور آ کر یہ کہے کہ جناب شب قدر کو مخاطب کر کے کہ میں تم جیسی تم مجھ جیسی، اگر باقی راتوں میں سے کسی کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ شب قدر جو ہے مجھ جیسی ہے، فرق کیا ہے؟ تو جواب کیا ملے گا کہ کہاں وہ کہاں تو، تیرا ظرف خالی ہے، اس کے ظرف میں نزول قرآن ہے. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ نزول قرآن کی وجہ سے یہ ظرف اتنا مقدس ہو جائے کہ رات خالی رات نہ رہے، ہزار مہینوں سے بہتر ہو جائے، اور باقی راتیں اس جیسی نہیں ہیں، یہ اس جیسی نہیں ہیں، تو مجھے بتائیے کہ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے وہ عام بندوں جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب برادران عزیز انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر، عدد مختصر، اثر دیر پا، کتنا دیر پا کہ ہزار مہینے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کو آپ مبارک کہیں گے یا نہیں؟ ان انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نہ بیان کرے تو ہمیں کوئی حق نہیں، کہ ہم اپنے طور پر تفسیر کریں، نہ، ایک ہے ظاہر قرآن، یعنی ظاہر ہے کہ اہل علم تشریف فرما ہے، ایک ہے قرآن کا ظاہر، وہ حجت ہے بالکل، اور ایک ہے تاویل باطن تفسیر، اس کے لیے معصوم کا فرمان ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے معصوم کا بیان، معصوم کا فرمان ضروری ہے۔ تو ظاہر تو ہمارے سامنے کہ بھئی ایک رات وہ قرآن مجید جس میں نازل ہوا وہ ماہ رمضان کی رات ہے، شب قدر جس کو کہا گیا، واضح ہے۔ کیا اس کا کوئی باطن ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، معصوم بیان کرے تو بالکل ہو سکتا ہے۔ باطن کیا ہے؟ اب آپ ذرا غور فرمائیے، کیا تھا اس کے اندر؟ یہ ایک رات بہتر ہے ہزار مہینوں سے، بظاہر ایک ہے، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اب چھٹے امام کا جملہ ہے، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو خاتون جنت پر ایک مختصر کتاب، اچھی کتاب لکھی، واقعا بہت اچھی کتاب لکھی، مختصر، اس کے اندر مقدمے کی جگہ بجائے مقدمہ انہوں نے اسی حدیث کو سرنامہ قرار دیا، اور وہ کیا ہے؟ یہ جو شب قدر کہا گیا، بے شک ظاہر کے مطابق وہ وہی رات، مگر اس کا باطن، اس کا ایک مصداق کا وہ فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کی حدیث اور بہار وغیرہ کے اندر آپ کو ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ کہ لیلۃ القدر فاطمہ، شہزادی کا ایک نام لیلۃ القدر بھی ہے، شہزادی کا ایک عنوان کا لیلۃ القدر بھی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، کہ جس طرح سے پروردگار کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم فاطمہ زہرا کیا ہے، تم کیا جانو کہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ کہا کہ مالک بالکل ہم نے قبول کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے، کہ ان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، تو لفظ فاطمہ معرفت ناممکن، مگر اتنا ہم سمجھاتے ہیں بقدر ظرف سمجھو، اور وہ کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھنا، جس طرح ہزار مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہزاروں منحوس زندگیاں مل کر اس مبارکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آپ انصافاً دیکھیے برادران عزیز، کہ وہ کوثر، یہ شب قدر، فخر الدین رازی نے یہ جملہ کہا، فانظر کم قتل من آل محمد، کم قتل من اہل البیت، کہ ذرا غور تو کرو کہ کتنے ہیں کہ جو اہل البیت میں سے قتل، فخر الدین رازی شیعہ نہیں ہے بلکہ شیعوں سے پرخاش ہیں ان کے، یعنی امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر کبیر، یہ اتنی مشہور تفسیر ہے کہ سب جانتے ہیں، اہل علم واقف ہیں، ان کی تفسیر کبیر، اس کا ذکر اقبال نے اپنے شعر میں بھی کیا نمائندہ تفسیر کے طور پر۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ برادران نے اہل سنت کے دو بڑے مکتب ہیں، اشعری اور معتزلہ، تو جو اشعری مکتب ہے اس کی نمائندہ تفسیر رازی، تفسیر کبیر کہلاتی، اور جو دوسرا حصہ گروہ معتزلہ کا، ان کی نمائندہ تفسیر کہلاتی ہے زمخشری کی کشاف۔ یہ دو تفسیریں، تفسیر کبیر، تفسیر کشاف۔ تو اقبال نے کہا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا رازی نہ صاحب کشاف، یعنی جب تک تو خود اپنے دل پر قرآن کو نازل ہوتا ہوا محسوس نہ کرے تو صرف پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا، گرا کوشا ہے، یعنی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، نہ رازی کی کبیر پڑھنے سے، نہ زمخشری کی کشاف پڑھنے سے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کوشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو فخر الدین رازی جو امام المشککین کہلاتے ہیں، امام المشککین کا مطلب کیا ہے؟ مشکک نکلا ہے شک سے، یعنی شک کرنے والوں کے امام، امام المشککین وہ شک کرنے والوں کے امام۔ تو رازی ان کو کہا گیا اس لیے کہ ان کا تعلق ہے رے سے، رے وہی تہران کے مضافات میں وہ علاقہ کہ جس کا تذکرہ آپ عمر سعد کے اس قضیے کے اندر بھی سن، رے کی حکومت، رے کی حکومت، تو جو رے سے متعلق ہو, ہمارے بھی علماء گزرے ہیں, یعنی محمد ابن زکریا رازی جو طبیب گزرے ہیں کہ جن کی کتاب تھی من لا یعذر ہو طبیب, جس کی نام پر, جس کے نام پر شیخ صدوق نے دوسرا نام رکھا کتاب کا, من لا یعذرہ الفقیہ, یہ اس نام پر انہوں نے رکھا تھا. تو ان کا تعلق بھی کہاں سے؟ محمد ابن زکریا رازی, وہ بھی رہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ شیخ صدوق بھی دفن وہیں پر ہیں شہر رہ میں, اور شیخ صدوق انہوں نے اپنا بڑا وقت کم میں گزارا, مگر دفن کہاں پر ہے؟ وہ رہ میں دفن ہے. اور سنیے, محمد ابن یعقوب کلینی الرازی, جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے الکافی, اس کے مؤلف محمد ابن یعقوب کلینی. تو محمد ابن یعقوب کلینی ان کا تعلق بھی اصل رہ سے تھا, وہ دفن ہے بغداد میں. بغداد کی اہم زیارتوں میں سے ایک زیارت محمد ابن یعقوب کلینی. بغداد ہمارا بہت اہم زیارت کا مرکز ہے, یہ مت بھولیے گا. بغداد میں اہل سنت کے بھی مشاہیر دفن ہیں, اور ہمارے بھی بڑے بڑے نام, بڑے بڑے علماء وہاں پر مدفون ہیں. خیر, یہ تو آ گئی درمیان میں بات. تو رے کا علاقہ, وہاں کے رہنے والے کو رازی کہا جاتا ہے. انہی میں ہے فخر الدین رازی, ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہ امام المشککین, شک کرنے والے. تو نام ہے رازی زے سے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اور لفظ ہے رازی, وہ ہے سوات سے, کسی کا راضی ہونا. تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب یاد ہے, وہ کبھی بھی فضائل کا کوئی نقطہ پڑھتے تھے اور فخر الدین رازی کا حوالہ دینا ہوتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ رازی نے بڑی مشکل سے رازی ہو کر یہ جملہ لکھا. رازی بہت مشکل سے رازی ہوتے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ رازی نہیں ہوتے ہیں. تو رازی نے بڑی مشکل سے رازی ہونے کے بعد یہ جملہ لکھا. انہی جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی جو سورہ کوثر کی تفسیر میں انہوں نے درج کیا کہ فنظر کم قتل من اہل البیت, کہ ذرا غور تو کرو کہ کتنے ہیں کہ جو اہل البیت میں سے قتل کر دی. ثم العالم, پھر اس کے بعد دنیا پر نظر ڈالو, یعنی جب راضی کہہ رہے ہیں اتنے قتل کیے گئے, کربلا ان کی نظر میں ہے, بنو ان کی نظر میں ہے, حجاج بن یوسف نے کیا کیا ان کے پیش نظر ہے, بنو عباس نے کیا کیا وہ جانتے ہیں. یعنی انصافاً اگر آپ دیکھیں تو اتنے مظالم کے بعد شیعوں کو ختم ہو جانا چاہیے, اور شیعہ اگر بچ بھی جائیں تو سادات کو ختم ہو جانا چاہیے, سادات کو باقی نہیں رہنا چاہیے. لیکن اتنے مظالم کے بعد بھی اگر آج سادات کا وجود باقی ہے تو یہ کس بات کا اعلان ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کا ایک ثبوت وجود سادات ہے. ایک, کہ قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت کا وجود سادات, اور دوسری بات کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس وجود کو باقی رکھنا چاہا وہ واقعی کوثر ہے, وہ واقعی کوثر ہے. اتنی مبارک ہستی ہے کہ آج تک اور کئی قتل و غارت کے بعد بھی سادات کا وجود ہے. تو یاد رکھیے گا, رضوی ہوں, زیدی ہوں, نقوی ہوں, تقوی ہوں, یہ سب کے سب ایسا نہیں ہے. ہمارے مراجع بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ سادات کرام اپنے شجرے کا, خاص طور پر اس کی حفاظت کا اہتمام کریں. وہ اسی لیے کہ یہ جو ان کا شجرہ ہے, یہ جہاں ان کے لیے ایک احترام اور ایک شرف ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن مجید کے اس اعلان کی تصدیق و تائید و توثیق ہے. جب کہا تھا انا آتینا کل کوثر, تب دعویٰ تھا, اس دعوے کے ثبوت کے لیے ضروری تھا کہ زمانہ اپنی رفتار سے آگے بڑھے, اور پھر کوئی 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد, چاہے کوئی سانحہ نہ ہوا ہو, چاہے کوئی ظلم نہ ہوا ہو, مگر اس کو چیک کیا جا سکتا تھا کہ یہ بات سچ ثابت ہوئی یا نہیں. اس لیے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ, مرور زمان کے ساتھ نسل ختم بھی نہ ہو, تب بھی 6 برسے کہ ہم بات کریں کہ اتنے مظالم, اور اتنے مظالم کے بعد بغداد کی دیواروں میں سادات کو زندہ چنوایا گیا, اس کی دیواروں کے گارے میں خون کے لیے, خون پانی کی جگہ خون استعمال کیا گیا سادات کا. یہ مدینہ تو منصور, بغداد شہر جو منصور دوانقی نے تعمیر کروایا تھا, اس کا نام تھا مدینہ تو منصور، منصور کا شہر. کتنے سادات ہیں کہ جن کو مدینہ سے اغوا کیا گیا اور پھر لا کر یہاں پر ان کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے خون کو پانی کی جگہ گارے میں استعمال کیا گیا. ختم ہو جانا چاہیے تھا سادات کو، مگر کیا یہ معجزہ پروردگار نہیں ہے؟ خدا کے کام خدا کرے گا. مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے اپنا مکر کیا، خدا نے اپنی تدبیر کی، اور خدا سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا. یہ وہ چیز ہے کہ جو اس آیت سے سمجھنے کی. یہ آیت آج بھی دلیل ہے کہ قرآن کتاب خدا ہے. یہ آیت سورہ کوثر دلیل ہے کہ قرآن کتاب خدا ہے، اور یہ آیت دلیل ہے کہ وہ بیوی واقعاً کوثر ہے. یہ بیوی واقعاً کوثر ہے، اور جب وہ کوثر ہے اتنی مختصر زندگی کے ساتھ کہ دنیا سے چلی بھی جائے تو فیض جاری ہے، تو یقیناً مبارکہ ہے، یقیناً مبارکہ ہے. کتنا مبارک وجود ہے، کتنا مسعود وجود ہے جناب سیدہ کا، کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے خیر من الف شعر آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ہم سے سنیے اے حبیب، ہماری تدبیر کو کوئی غلط نہیں کر سکتا، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ اسی طریقے سے ہوگا. پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فخر الدین رازی کا جملہ، کہ وہ فرماتے ہیں عالم بھرا ہوا ہے، دنیا بھری ہوئی ہے سادات کے وجود سے. پھر انہوں نے نام لیے کہ ذرا دیکھو دنیا بھری ہوئی ہے، عدد زیادہ ہے، تم کو نظر آئے گا علم کے شاہکار سردار جو افراد ہیں وہ سادات میں ہیں. اور انہوں نے جو نام لیے انہوں نے کہا دیکھو محمد باقر ان میں سے ہیں، جعفر صادق ان میں سے ہیں، علی رضا ان میں سے ہیں، نفس زکیہ ان میں سے ہیں. یہ سارے نام انہوں نے لکھے، کہ یہ سب کے سب سادات میں سے ہیں. یہ نام وہ لے رہے ہیں. تو فخر الدین رازی شیعہ نہیں ہے، مگر وہ بہرحال معترف ہے. برادران عزیز، کہ ایک طرف ہے پروردگار کا منصوبہ اور ایک طرف ہے لوگوں کا مکر. پروردگار عالم کی تدبیر بہرحال کامیاب ہونی، مگر لوگوں نے جو مکر کیا کہ جب گویا پروردگار نے کہا کہ کوثر، تو انہوں نے کہا ہم رہنے ہی نہیں دیں گے. اور شروع کہاں سے کیا؟ خود جناب سیدہ سے. حسن بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے. کربلا کے شہدا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک تعداد نظر آتی ہے بنی ہاشم کے، مگر یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ شروع ہوا پیغمبر اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد. وہ بی بی کے جس کے لیے پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. ایک جملہ عرض کروں برادران عزیز، جو مصائب کے لیے بہت کافی ہے، کہ جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے وہ دربار میں کھڑی ہوئی ہے. الفاظ یہ ہیں کہ اذا دخلت فاطمہ، کہ جب کبھی فاطمہ تشریف لاتی، ایک دفعہ کا تذکرہ نہیں ہے، جب کبھی فاطمہ تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے، قامہ الیہا، اور کھڑے ہو کر فقط انتظار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، جناب سیدہ کو مرحبا کہتے تھے، رحب بہا، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اسے بوسا دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد لا کر وہاں بٹھاتے تھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم خود تشریف فرماتے. کیا یہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے کیا؟ نہیں نہیں، جب کبھی بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم یہی کیا کرتے تھے. برادران عزیز، سفر کے حوالے سے تو یہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے ملاقات کر، سب سے آخر میں، تاکہ زہرا کے اس چہرے کی تصویر کو اپنی یادوں میں سمیٹ کر لے جائیں. اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب خاتون جنت سے ملاقات کیا، بی بی فاطمہ سے ملاقات کر. یہ پیغمبر اکرم کا دستور تھا. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، کہ کیا عجیب بات ہے کہ جب پیغمبر اکرم سفر پر جاتے آتے تو یہ طریقہ کار تھا، اور جب پیغمبر اکرم مدینے میں ہوتے تو کیا طریقہ کار تھا؟ دیکھیے، ابھی آپ نے سنا کہ جب سیدہ تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم، جب پیغمبر سفر پر جاتے تو یہ انداز تھا. لیکن نہیں، اب ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، مدینہ شہر کے اندر بی بی بھی ہیں اور پیغمبر بھی. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. جو جا چکے ہیں وہ میری بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے، ملا ہوا گھر ہے، جناب سیدہ کا حجرا اور پیغمبر اکرم کا حجرا بالکل ساتھ ہے، آج بھی ساتھ ہے. جناب سیدہ کے حجرے میں اور پیغمبر اکرم کے حجرے میں فاصلہ نہیں ہے، بالکل برابر میں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب پیغمبر اکرم نماز جماعت کی امامت کرواتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فجر کی امامت کے لیے پیغمبر اکرم جب تشریف لاتے تو نماز شب پڑھتے تھے پہلے؟ کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. نماز شب پیغمبر اکرم مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. اور یہ مسئلہ بھی یہی ہے، گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. مستحب نماز، نافلہ نماز، اسے اپنے گھر میں پڑھنے کا ثواب، واجب نماز مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، مستحب نماز اپنے گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. پیغمبر اکرم نماز شب مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، کہاں پڑھتے تھے؟ پیغمبر اکرم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کے حجرے کے سامنے آتے. آج بھی محراب تہجد موجود ہے، آج بھی جس جگہ پر پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر نماز شب پڑھتے تھے اسے محراب تہجد کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس کی علامت مشخص موجود ہیں. اگر آپ کبھی انٹرنیٹ کے اوپر جا کر تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. پیغمبر اکرم آتے تھے باہر اپنے حجرے سے، جناب سیدہ کے حجرے کے پیچھے آ جاتے تھے اور اب رخ کرتے تھے جناب سیدہ کے حجرے کی طرف، اور پھر جب جناب سیدہ کے حجرے کی طرف رخ ہوتا تھا تو سامنے ہی خانہ کعبہ کی ڈائریکشن بھی مشخص ہو جاتی تھی. یعنی اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے کہ قبلہ رخ ہوتے سامنے جناب سیدہ کا حجرہ ہوتا تھا اور وہاں پر نماز شب پڑھتے تھے. پھر نماز شب جب مکمل کر لیتے پیغمبر اکرم تو پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم حجرہ سیدہ کو مخاطب کر کے کہتے الصلاح الصلاح الصلاح، تین مرتبہ نماز نماز نماز. خاص طور پر آیہ تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک، برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ 6 مہینے تک پیغمبر اکرم کا یہ لازمی دستور تھا. نماز تو پیغمبر پڑھتے ہی تھے اس طرح سے، مگر یہ جملے باقاعدہ الصلاح الصلاح الصلاح. پھر اس کے بعد کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام. پھر اس کے بعد کہتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت تطہیر پڑھتے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر پیغمبر اکرم مسجد میں داخل ہوتے، بعد انتظار کرتے، بلال اذان دیتے اور اذان کے بعد اقامت اور نماز فجر کی جماعت، یہ ہوتی. یہ پیغمبر اکرم کا فجر کی نماز کا طریقہ کار تھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے حجرے کی کیا حیثیت ہے. اب آئیے آگے بڑھیے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، دن کا وقت آ گیا اور رات کا وقت آ گیا. اب پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیغمبر اکرم جب نماز جماعت کے لیے مسجد میں جانا ہوتا تو پیغمبر اکرم مسجد میں اپنے گھر سے براہ راست نہیں جاتے تھے. دروازہ کھلتا تھا پیغمبر اکرم کا مسجد میں، مگر پیغمبر اکرم مسجد میں براہ راست نہیں جاتے تھے. پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ تشریف لاتے جناب سیدہ کے حجرے میں، اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے، بیٹی استقبال کرتی اور باپ بیٹی آپس میں گفتگو کرتے. گفتگو کے بعد وہ وقت آ جاتا کہ جب جناب بلال اذان کہتے، ان پیغمبر اکرم سنا کرتے تھے جناب سیدہ کے حجرے میں. یہ جناب سیدہ کے حجرے میں پیغمبر اکرم اذان سنا کرتے، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی. اور اذان جب مکمل ہونے لگتی تو اپنی بیٹی سے رخصت ہوتے اور جناب سیدہ کے گھر کے اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے جو مسجد کے اندر کھلتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا باقی نمازوں کے لیے. فجر کا بھی آپ نے دستور سنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا بھی آپ نے طریقہ کار سنا. اذان کون دیتا تھا؟ جناب بلال. کہاں سنتے تھے؟ حجرہ سیدہ میں. حجرہ سیدہ سے بی بی اپنے بابا کو رخصت کرتی تھی. یہ بات واضح ہو گئی. پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، پیغمبر اکرم کو سپرد لحد کر دیا گیا. بلال نے ایک عجیب کام کیا. جناب بلال آل محمد سے مخلص ہیں. جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ آل محمد سے مخلص ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو معاملات ہیں وہ کس سمت میں جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. دل جھلتا ہے، دکھ ہوتا ہے. جناب بلال نے اس بات کا احساس کیا کہ اگر میں مدینے میں رہوں گا تو یہ لوگ مجھے اذان دینے پر مجبور کریں گے، میری اذان ان کی تائید مانی جائے گی کہ بلال ان کے ساتھ ہیں، تو اپنے آپ کو کیسے پابند کریں؟ انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا، قبر رسول پر آئے، اور قبر رسول پر آ کر انہوں نے ایک جملہ کہا، اے اللہ کے رسول، آج تک آپ کے غلام بلال نے اذان کہی آپ کی خاطر، اللہ کی اذان دی آپ کی خاطر، آج میں نظر شرعی، عہد شرعی، جو نظر سے بھی آگے کا معاملہ ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو توضیح المسائل میں جا کر دیکھیے گا، نظر قسم اور عہد کے مسائل، نظر منت نہیں، اس سے بھی آگے کا معاملہ قسم، اس سے بھی آگے کا معاملہ عہد، عہد شرعی، جناب بلال نے عہد شرعی کیا قبر پیغمبر پر اور کہا اے اللہ کے رسول، بلال یہ عہد کرتا ہے کہ کسی اور کے لیے اذان نہیں کہے گا، یہ جملہ کہا اور آ گئے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر میں مدینے میں رہوں گا تو یہ لوگ میرا عذر نہیں سنیں گے، مجھے مجبور کریں گے، انہوں نے مدینہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا مدینہ، کہاں چلے گئے؟ شام۔ اس زمانے میں شام مسلمان مملکت کے اندر شامل نہیں ہوا تھا، عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ میپ میں بھی آپ دیکھیے گا شام اتنا قریب نہیں ہے، دور ہے مدینہ سے۔ جناب بلال طویل سفر کر کے شام پہنچے، اور جب شام پہنچے تو ایک مکان کا انتظام کیا اور وہاں پر جا کر اپنا سامان اتروایا، سیٹ کروایا، تھکے ہوئے تھے، لیٹے، آنکھ لگ گئے، اور جب آنکھ لگی ہے تو خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا۔ پیغمبر اکرم نے بلال کو مخاطب کر کے کہا کہ ہاں بلال، سکون کی جگہ پر آ گئے، میں اندازہ تھا کہ مدینے میں مشکل ہو سکتی ہے، تو اب سکون کی جگہ پر آ گئے۔ اے بلال، سب نے میرے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا تو تم نے بھی چھوڑ دیا؟ پیغمبر اکرم نے شکوہ کیا، اے بلال، سب نے میرے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا، تم نے بھی چھوڑ دیا۔ بلال بیدار ہوئے، آنکھ کھلی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو فوراً سوچا کہ میں نے اپنے بارے میں تو خیال کیا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر مجھے یہ تو سوچنا چاہیے تھا گنتی کے کچھ لوگ تو ہیں کہ جو پنجتن کا ساتھ دینے والے ہیں، میرا تو اس وقت مدینے میں ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کے رسول نے اسی لیے مجھے تنبیہ کی ہے۔ فوراً زبان پر آیا، اللہ کے رسول، آپ کا غلام بلال حاضر۔ سامان لدوایا اور واپس عازم سفر ہوئے مدینہ منورہ کے لیے۔ اتنے دن گزر چکے ہیں، درمیان میں اتنے دن گزر چکے، وہ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ دیکھیے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شہر کے لوگوں کی اکثریت جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے درمیان زیادہ کوئی حصہ ہی نہیں لیتے، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، اس کے وہ مجرم ہوتے ہیں مگر ان کو زیادہ احساس نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا۔ تو یہاں پر بھی عام مسلمان، عام صحابی، عام صحابیات، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، مسجد میں آواز آ رہی ہے اذان کی، مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، اذان تو وہ سنتے ہیں مگر مزہ نہیں آ رہا۔ وہ بلال کی آواز کا جو مزہ تھا، لطف تھا، وہ بلال جو عرب بھی نہیں ہے، حبشی، حبشہ کے رہنے والے ہیں، جو سین اور شین کے درمیان فرق بھی نہیں کر پاتے، مگر عجیب کیفیت ہے، لوگوں کو بلال کا لہجہ سنائی نہیں دے رہا، ان کو اچھا نہیں لگ رہا، ان کو مزہ نہیں آ رہا۔ جیسے ہی جناب بلال مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے، مدینہ چھوٹا شہر، جیسے ہی داخل ہوئے ایک نے دیکھا، ارے بلال آ گئے، ارے بلال آ گئے، خبر ہر ایک تک پہنچی، سب باہر نکلے اور انہوں نے جناب بلال کا استقبال کیا۔ سنیے صاحب کے چند جملے اور بات مکمل۔ بلال کا استقبال کیا، بلال کو لے کر چلے، ارے سیدنا بلال، ارے سیدنا بلال، ارے ہمارا آقا بلال، ہمارا سردار بلال، اور ہر ایک کہہ رہا ہے اے بلال، اب جب تم آ گئے ہو تو ایک کام کرو، ایک مرتبہ اذان دے دو، تمہاری آواز سننے کا دل چاہتا۔ بلال ہر ایک سے یہی کہتے ہیں کہ میں نے قبر رسول پر عہد شرعی کیا ہے، اب میں کسی اور کے لیے اذان نہیں کہہ سکتا، میرے لیے ممکن نہیں۔ تو بلال اپنا عذر بیان کرتے، سب اپنی گردن جھکا لیتے، یہاں تک کہ بلال پہنچے مسجد نبوی کے پاس، اور مسجد نبوی کے پاس حجرہ سیدہ نظر آیا۔ پہلے تو حجرہ سیدہ کو دیکھا، پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہی حجرہ ہے، یہ وہی دروازہ ہے، اس دروازے کا رنگ سیاہ تو نہیں تھا، یہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا، یہ جلا ہوا تو نہیں ہوتا تھا، کیا سبب ہے اس دروازے کا رنگ تبدیل ہو گیا، یہ ٹوٹا پھوٹا کیوں محسوس ہو رہا ہے، یہ اس دروازے کے ساتھ کیا؟ دروازہ اپنی کہانی، اپنی حکایت بیان کر رہا ہے، اور جناب بلال غور و فکر کر رہے ہیں, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, مگر اس سے پہلے کہ کچھ نتیجہ وہ اخذ کرتے وہی دروازہ جیسا بھی تھا وہاں سے دو بچے باہر نکلے, حسن اور حسین باہر نکلے, اور جب آئے تو جناب بلال کو دیکھنے کے بعد کا سلام, اور جناب بلال نے دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیے, حسن کو دائیں کاندھے پر, حسین کو بائیں کاندھے پر, اور اسی انداز سے وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے. مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جب انہوں نے جناب بلال کو دیکھا اور کاندھوں پر حسن اور حسین کو دیکھا تو ایک تیوریوں پر بل آ گئے. انہوں نے کہا اے بلال, تمہارا اتنا مرتبہ اور مقام ہے, یہ کیا تم نے کیا, ان چھوٹے بچوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا؟ تو جناب بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ کہنے لگے مدینے والوں کتنے احسان فراموش ہو گئے, تم میری بات کرتے ہو, میں نے ان بچوں کو رسول اللہ کے کاندھے پر دیکھا, یہ تو ان بچوں کا احسان ہے کہ انہوں نے میرے کاندھے پر بیٹھنا قبول کیا. ابھی کہ اب حجرہ سیدہ کا وہ دروازہ کھلا جو مسجد میں کھلتا تھا, اور جناب فضہ مسجد میں تشریف لائیں, اور بی فضہ کہتی ہیں اے بلال, شہزادی فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کہا ہے. اجرکم اللہ. بلال کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے کربلا میں حبیب کے لیے جناب زینب کا سلام سنا ہے نا, یہاں پر جناب سیدہ بلال کو سلام کہلوا رہے ہیں. کیا وقت آ گیا کہ شہزادی مجھ جیسے غلام کو سلام کہلوا رہے ہیں؟ اور فضہ کہتی ہیں شہزادی کا ایک پیغام ہے. کہا کہ ہاں حکم. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا بی بی کہہ رہی ہیں اے بلال, ایک مرتبہ آزان کہہ دے, تیری آواز سننے کا دل چاہتا. جناب بلال معرفت سلمان جیسی تو نہیں ہے نا, تو جناب بلال نے کہا فضہ میں ضرور کہہ دیتا بی بی کا حکم سر آنکھوں پر, مگر بات اتنی سی ہے کہ میں نے قبر پیغمبر پر آ کر عہد شرعی کیا ہے, پیغمبر کے بعد کسی اور کے لیے آزان نہیں کہوں گا. جناب فضہ نے یہ پیغام سنا, چلی گئی حجرے کے اندر گئیں. کچھ دیر کے بعد واپس دروازہ کھلا اور جناب فضہ آئیں اور آ کر کہتے ہیں بلال. کہا ہاں فضہ. کہا بی بی کہہ رہی ہیں بلال سے کہو میرے حق کا واسطہ, ایک مرتبہ آزان کہہ رہے. بلال سوچ رہے ہیں, بلال سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ عہد شرعی کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد کسی اور کے لیے آزان نہیں کہوں گا, پھر بھی بی بی اصرار کر رہی ہیں, اس میں کیا رمز ہو سکتا ہے؟ تو اب اپنے ہی ذہن کے اندر انہوں نے اس پورے سلسلے کو مرتب کیا. میں نے کیا عہد کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کے لیے آزان نہیں کہوں گا. یہ کون ہے, یہ جو کہہ رہی ہیں وہ کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا میرا ٹکڑا ہے؟ تو ان کے لیے آزان کہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول کے لیے آزان کہنا. غلام بلال حاضر, گلدستہ آزان پر بلند ہوئے اور وہاں پر انہوں نے آزان دینا شروع کی. اور جناب سیدہ کہاں پر؟ اپنے حجرے میں. یاد کیا آ رہا ہے؟ یاد کیا آ رہا ہے؟ یاد یہی آ رہا ہے کہ بلال آزان دیتے تھے, بابا میرے حجرے کے اندر ہوتے تھے. بس اسی کے لیے آپ کو زحمت دی کہ بابا حجرے کے اندر ہوتے تھے اور یہاں پر بلال کی آزان سنا کرتے تھے. تو جیسے ہی بلال نے کہا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر, سیدہ اپنے حجرے کے اندر ٹہلنے لگے. اور جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, جناب سیدہ نے بابا امامہ سر پر رکھیے, ابا دوش پر ڈالیے, اسا تھامیے, بلال آزان کہہ رہے ہیں. اور جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, دروازہ کھلا, فضہ آئی اور کہنے لگی بلال خدا کے لیے آزان روک دے, تیری زبان سے اپنے بابا کا نام سن کر بی بی غش میں آ گئی, اگر تو نے آزان جاری رکھی مجھے ڈر ہے بی بی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں بی بی آپ نے اتنے مصائب کے بعد کم سے کم احترام سے اپنے بابا کا نام تو سن لیا, آئیے کربلا میں اپنی پوتی کی خبر لیجئے جو شہادت حسین کے بعد بابا کو یاد کرتی ہے. تو کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی تازیہ. لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم ایام قلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما, جناب سیدہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما, تو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.